بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الأصول من علم الأصول للإمام العلامة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، رسالة کا درس جاری ہے اور آج کے درس میں ایک نئے باب کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، المجمل والمبین، اس سے پہلے کہ میں درس کا آغاز کروں، ہم کس چیز کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں اس کو ذرا سمجھتے ہیں. یہ مجمل اور مبین یا مجمل اور مبین، یہ کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیں، عربی زبان میں عربی کے جو الفاظ ہیں، یہ معنی کے اعتبار سے مختلف قسموں میں موجود ہیں. تقریباً چار قسمیں ہیں جو معروف ہیں. نمبر ایک، بنیادی طور پر کوئی معنی ہی نہیں. جس کی مثال دیز، زید کا لوٹ ہے دیز. کوئی شخص دیز کے عربی زبان میں سے کوئی معنی نہیں ہے. دوسرا قسم ہے اصل معنی ہے لیکن لفظ کا جو ہے معنی ہے لیکن معلوم نہیں ہے. وہ جس نے اس کو استعمال کیا وہی جانتا ہے. اس کی مثال عربی زبان میں الف لام میم قرآن مجید میں، یہ جو حروف مقطعہ ہیں، معنی تو ہے کوئی نہ کوئی ہے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے قرآن مجید جو ہے، اللہ تعالیٰ نے الف لام میم فرمایا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے کلام ہے، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ اس کا معنی ضرور کوئی نہ کوئی موجود ہے. معنی کیا ہم نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ الف لام میم کا معنی علم غیب سے اس کا تعلق ہے، اور علم غیب تو اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور ہمارے پاس کوئی سند کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم اپنی عقل اپنی رائے سے کوئی معنی بیان کریں. تیسری قسم ہے، لفظ عربی کا لفظ ہے، بنیادی طور پر معنی بھی ہے لیکن ایک معنی سے زیادہ ہے. اس کی مثال الصلاة. صلاة کیا معنی ہے؟ دعا، نماز اور درود. درود کے بھی صلاح کہا جاتا ہے، الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ یہ بھی دعا ہے لیکن ایک خاص دعا ہے. اب لفظ ایک ہے لیکن ایک لفظ کے معنی زیادہ ہے. چوتھی قسم ہے کہ لفظ عربی کا لفظ ایک ہی معنی ہے، ایک لفظ کا ایک ہی معنی، دوسرا معنی موجود ہی نہیں. اس کی مثال سماء، آسمان. کوئی دوسرا معنی ہے اس کا؟ ارض، زمین. کوئی دوسرا معنی ذہن میں آتا ہے؟ ایک ہی معنی ہے. تو یہ چار قسمیں ہیں جس کے متعلق آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ آخری دو ہیں کہ لفظ صلاح مثال کے طور پہ ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہے. جو معنی مقصود ہے وہ کون سا ہے، اس کی تعیین کرنی ہے. تو جب ایسا لفظ استعمال ہوتا ہے جو واضح نہ ہو، جس کا مفہوم واضح نہ ہو، کہنے والے کی مراد کیا ہے. معنی تو موجود ہے، صلاح کا معنی تو موجود ہے، لیکن کہنے والے کا مقصد کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے نا؟ تو اسے کہتے ہیں لفظ مجمل. کون سا لفظ ہے؟ مجمل، جو غیر واضح ہو، جو وضاحت کا محتاج ہو. اور جب ہم تعیین کر لیتے ہیں صلاۃ کا مطلب ہے نماز، اب یہ کیا ہو گیا؟ مبین ہو گیا. ہم اس کی تعیین کر لی ہے، اب مزید وضاحت کی ضرورت ہے؟ اب ضرورت نہیں مزید وضاحت کی. یا میں کہتا ہوں آسمان سما واضح لفظ ہے, اس میں کوئی دوسرا لفظ ذہن میں آتا ہی نہیں ہے, دوسرا معنی آتا ہی نہیں ہے. تو چند مثالیں لیتے ہیں. پہلے مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں امتحان ہے آپ لوگوں کا, بس پریشانی ہوئی کہ نہیں؟ کیا پریشانی ہے؟ کس چیز کا امتحان ہے؟ کب ہے اور کہاں ہے اور کیسے ہے؟ تو یہ کون سا لفظ ہے؟ مجمل ہے. اسی طریقے سے میں اگر کہوں اگلے ہفتے اہل سنت و جماعت کے ایک معروف عالم آ رہے ہیں, میں سر خاموش اختیار کروں, پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ جو جملہ ہے یہ وضاحت کا مستحق ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ کون ہے, کب ہے تو اگلے ہفتے بات ہو گئی ہے, تھوڑی سی وضاحت ہوئی ہے, لیکن کون آ رہا ہے, کہاں پہ آ رہا ہے, کس وقت آ رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, یہ سارے سوالات موجود ہیں. اس مطلب یہ کہ سننے والا ابھی انتظار میں ہے کہ اور مزید وضاحت ہوگی. اس کا مطلب یہ کہ اس لفظ اس جملے کے اندر وضاحت نہیں ہے. یہ کون سا جملہ ہے؟ مجمل ہے. اسی طریقے سے اگلے ماہ سے ایک نئے درس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ, اور پھر پریشانی ہو گئی کون سا درس ہوگا, کس موضوع پہ ہوگا, کہاں پہ ہوگا, کیا وقت ہوگا. یہ مجمل عبارت ہے. اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کہتا ہے پرسکرپشن لکھ کے دیتا ہے آپ کے ہاتھ میں, یہ گولیاں ہیں یہ آپ نے کھانی ہے, بس. کوئی کھا سکتا ہے گولی؟ کیوں نہیں کھا سکتا؟ کیونکہ یہ جو دوائی ہے, ڈاکٹر کے جو الفاظ ہیں کہ دوائی کھاؤ, یہ ابھی مزید وضاحت کے محتاج ہیں کہ کب کھانی ہے, کیسے کھانی ہے, کتنی تعداد میں کھانی ہے. اسی کے متعلق آج ہمارا درس ہے کہ شریعت میں بھی جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ دو قسم کے ہیں, اس اعتبار سے مجمل اور مبین کے اعتبار سے. بعض ایسے الفاظ ہیں جو مزید وضاحت کے محتاج ہیں, ان کو مجمل کہا جاتا ہے, اور بعض ایسے الفاظ ہیں جو اصل طور بنیادی طور پر ان کی وضاحت کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ خود ان کے معنی واضح ہوتا ہے, یا جو مجمل تھے جن کا معنی واضح نہیں تھا ان کو بعد میں کسی اور آیت میں کسی یا کسی حدیث میں اس کی مزید وضاحت کی گئی ہے, اسے مبین کہا گیا ہے. یہاں پر یہ بھی بات بیان کر بنیادی بات سمجھ لیں کہ شریعت کے نصوص میں کوئی بھی اجمال باقی نہ رہا, سارے کے سارے شریعت جو ہے مبین ہے, تاکہ بعد میں اشکال کوئی نہ رہے. یا ابھی سے میں بات بتا دوں, پوری کی پوری شریعت, یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ تعالیٰ کا وہ دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے, اور یہ آخری رسالت ہے آخری نبی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تا قیامت اس زمین کے اوپر رہے گی. یہ زمین چاہے جتنی ترقی کرے, جتنی بھی بلندی کو چھوئے, آسمانوں کو چھوئے, ظاہراً دنیا کے اعتبار سے یہ شریعت کی محتاج ہے. انسان کی عقل, انسان کی سوچ شریعت کی محتاج ہے. شریعت ہمارے محتاج نہیں ہے, یاد رکھیں, ہم خود شریعت کی محتاج ہیں. تو آئیے دیکھیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں المجمل والمبین, تعریف المجمل کی تعریف کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں المجمل لغت میں المبہم والمجموع, اس لفظ کو کہتے ہیں جس میں ابہام ہو اور ایک سے زیادہ معنی کو شامل, مجموع ہو ایک سے زیادہ معنی کا, واصطلاحا اور اصولوں کے اصطلاح میں ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. مجمل وہ لفظ ہے جس سے مراد کا سمجھنا دوسرے لفظ پر موقوف ہے، دوسرے لفظ پر موقوف ہو، جس معنی سمجھنے کے لیے دوسرے لفظ کا محتاج ہو، دوسرے لفظوں میں، اما فی تعینہ یا اس کی تعین میں، او بیان صفتہ یا اس کی صفت کے بیان میں، او مقدار یا اس کے مقدار کے بیان میں کہ مقدار کیا ہے. دوسرے لفظوں میں مجمل وہ لفظ ہے جو وضاحت کا محتاج ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا معنی ایک سے زیادہ ہے اور برابر ہے. اگر ایک معنی دوسرے پر راجح ہوتا تو وہی معنی راجح لے لیتے، لیکن یہاں پر سارے معنی برابر ہیں. صلات کا لفظ لکھیں، اب صلات کے لفظ کا معنی دعا بھی ہے عربی زبان میں، درود بھی اور نماز بھی ہے جو ہم پڑھتے ہیں. اگر کوئی صلاح کا لفظ کہے تو خاموش ہو جائے تو آپ کو نہیں پتا کہ اس کا مراد کیا ہے. اور تینوں کے معنی برابر برابر معنی، صلاح کے لفظ کے تینوں معنی برابر ہیں. تو اس ابہام یا اشکال کو دور کرنے کے لیے مزید وضاحت کی ضرورت ہے. جو مزید وضاحت ملے گی وہی متعین کرے گی اصل لفظ کو یا اصل معنی کو جو مراد ہے. اور اشکال جو ہوتا ہے عام طور جو ابہام ہوتا ہے تین قسم کا ہوتا ہے، لفظوں میں تین قسم کا ہوتا ہے. یا تو اس کی تعین میں ہوتا ہے کہ کون سا عالم آ رہا ہے، کون سا عالم آ رہا ہے، شیخ عبید الجابری آ رہے حفظہ اللہ، تعین ہو گئی ہے، اب آپ کا ذہن دوسرے تیسرے کی طرف نہیں جائے گا، یہ تعین ہے. یا بیان صفت ہی، تو اس کی صفت کیسی ہے. نمبر تین مقدار، مقدار کتنا ہے. اگر نمبر ہے یا پیسہ ہے، فلاں شخص کو پیسے دے دو اور آپ پریشان کتنا دینا ہے بھائی، کس کو دینا ہے، ایک شخص کو پیسے دینے کتنے، کس کو دینے، تو مزید وضاحت دو. تو جو ابہام ہوتا ہے اشکال ہوتا ہے تین قسم کا ہوتا ہے، یا تو تعین میں ہوتا ہے کہ کون سی ذات ہے، ذات کی تعین کے لیے، یا اس کی ذات معلوم ہے، صفت کا پتہ نہیں ہے، طریقے کا پتہ نہیں ہے، کیفیت کا پتہ نہیں ہے. نمبر تین مقدار کا پتہ نہیں ہے، اس کی مقدار کتنا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں مثال ما يحتاج الى غيره في تعيينه، اس کی مثال جو محتاج ہے دوسرے لفظ کے لیے تاکہ اس کا تعین کرے، قوله تعالى، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، اور طلاق والی عورتیں تین قروء تک اپنے تعین انتظار کریں گے. شیخ صاحب فرماتے ہیں سورہ بقرہ نمبر 228 ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں فإن القرء فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، یہ جو قرء کا لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں یہ مشترک ہے، دو معنی ہیں اس کے، برابر کے معنی ہیں. حیض کو بھی قرء کہا جاتا ہے اور پاکیزگی طہر کو بھی قرء کہا جاتا ہے عربی زبان میں. قرء کا لفظ حیض کے لیے عورت کا خون جو ہر مہینے اس کے جو معروف سائیکل ہے اس کے لیے خارج ہوتا ہے، حیض کا خون کو بھی قرء کہا جاتا ہے، اور جب اس خون سے جب پاک ہو جاتی ہے اس کو بھی قرء کہا جاتا ہے. فيحتاج تعين احدهما الى دليل، تو اب حیض ہے مقصد معنی آیت میں، حیض ہے یا طہر ہے، ٹھیک ہے نا، اب دونوں برابر ہیں. جیسا فرمایا فيحتاج تعين احدهما الى دليل، تو دونوں میں سے کون سا معنی ہے اب دلیل کے لیے محتاج ہے. اگر میں کہتا ہوں حیض ہے تو دلیل ہونی چاہیے میرے پاس، میں کہتا ہوں طہر ہے تو تب بھی دلیل ہونی چاہیے میرے پاس. اور جو قول راجح ہے اس میں کیا ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے صحیح فرمایا حیض، جو قول راجح ہے کہ قول مطلب قرآن کی آیت میں حیض ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحاضہ کے متعلق فرمایا تھا لتجلس قرآها یا لتجلس اقرآها، کہ وہ بیٹھ جائے اپنے وہ وقت جس میں ناپاک ہوتی ہے، ناپاک حیض ہوتی ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ اپنے حیض کی مدت بیٹھی رہے. تو یہاں پہ قرء کا مطلب کیا ہوا، حیض. ہم نے کیسے متعین کیا، اپنے عقل سے نہیں، شریعت کے الفاظ عقل سے استعمال نہیں ہوتے، شریعت کی وضاحت عقل سے نہیں ہوتی، یاد رکھیں، شریعت کی وضاحت شریعت کے نصوص سے ہی ہوتی ہے. اب قرآن مجید کی آیت ہے، حدیث نے متعین کر دیا، مجمل تھی آیت، اب متعین کس نے کیا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں ومثال ما يحتاج الى غيره في بيان صفته، اب ایک تو تعین کی مثال ہو گئی ہے، دو لفظ دونوں میں سے کون سا معین پتہ چل گیا ہے، اب صفت کی بات ہو رہی ہے، صفت مطلب ہے طور اور طریقہ کیسے. وہ مثال ما یحتاج الى غیره, اب اس لفظ کی مثال بیان کر رہے ہیں جس کا معنی محتاج ہے صفت کے بیان کا, فی بیان صفته. قوله تعالی, ارشاد باری تعالی ہے, واقیم الصلاۃ, اور نماز قائم کرو. سورۃ البقرہ نمبر 43. وہ مواطن کثیرہ, اور اس کے علاوہ بہت زیادہ جگہ پہ قرآن مجید میں واقیم الصلاۃ کا ذکر آیا ہے. فإن کیفیۃ اقامۃ الصلاۃ مجہولۃ, اب نماز کیسے قائم کریں کیفیت مجہول ہے, غیر معلوم ہے. تحتاج الى بیان, بیان کے محتاج ہے. واقیم الصلاۃ, کوئی شخص دنیا کی پوری زمین کی اس زمین کے اوپر, کوئی شخص ایسا ہے جو اس آیت کو پڑھ کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ کوئی بھی شخص دنیا میں صرف اس آیت کلمہ کی بنیاد پر. اور اگر کوئی پڑھنا چاہے تو کیا پھر امت کا اتفاق ہو سکتا ہے؟ آپ ایک رکعت پڑھنا چاہتے ہیں, آپ دو پڑھنا چاہتے ہیں, آپ سجدے دینا چاہتے ہیں بغیر رکوع کے, آپ صرف قیام میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں, آپ صرف بیٹھ کے پڑھنا چاہتے ہیں, آپ صرف دعا کرنا چاہتے ہیں, آپ لیٹ کے پڑھنا چاہتے ہیں, سب کی مرضی ہے, تو امت اتفاق ہو سکتا ہے؟ نہیں, حق بات ہے. تو دیکھیں ارحم الراحمین کی رحمت دیکھیں سبحانہ و تعالی, جب ایسے الفاظ بیان کیے ہیں تو تعین بھی کی ہے. اب جب انسان سنتا ہے وہ اقیم الصلاۃ, مشکل تو ہے لیکن شوق ہے دل میں کہ نہیں کہ اب کیسے پڑھیں, شوق ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اس شوق کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے سنت میں بیان کیا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, تاکہ قرآن اور سنت کو آپس میں جوڑا جائے, الگ الگ جدا نہ کیا جائے. وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, نماز آپ وسلم لے کے آئے ہیں آج وہی نماز پڑھتے ہیں, منکرین حدیث وہی نماز پڑھتے ہیں. کسی بھی شخص جو منکر حدیث ہے اسے کہیں کہ وہ اقیم الصلاۃ قرآن مجید میں آیا ہے, یہ کون سا لفظ ہے؟ وہ مجبور ہے کہیں کہ مجمل لفظ ہے, مجمل ہے, اتفاق ہے اس میں, یعنی دوسرے لفظ کا محتاج ہے تاکہ وضاحت ہو کہ کیسے نماز پڑھنی ہے, مجمل لفظ ہے. اچھا وضاحت کہاں پہ ہوئی؟ قرآن مجید دوسری آیت دکھائیں, کسی آیت میں وضاحت ہے؟ کہاں واپس آنا پڑے گا؟ حدیث کی طرف, اور وہ پلٹتے حدیث کی طرف. ایک شخص میں نے دیکھا تھا, اسے آج سے تقریباً 15 سال پہلے اسے بات ہوئی, وہ مسجد میں امامت کرتا تھا سنیوں کی مسجد میں. اسے جب ملنے گیا تو تراویح ختم ہو چکی تھی, وہ جا چکا تھا, پھر اس گھر میں گیا, گھر میں بھی نہیں پہنچا تھا. اور مزے کی بات ہے کیوں جا رہا, اسے کیوں ملنا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ شخص منکر حدیث ہے. مجھے دار قطن نہیں تھی, کون سی کتاب تھی, حدیث کی ایک کتاب مجھے ضرورت تھی, مجھے دارمی تھی, میں اس وقت بھول گئی, مجھے 3 جلدوں میں تھی مجھے یاد ہے. بہرحال تو اسی شخص کے پاس, اس کے مکتبے میں تھی, کسی اور سے مجھے نہ ملی. 4-5 مدرسے میں کہ ہمارے پاس نہیں, میں نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں, بھی دے دوں گا آپ کو میں, کیونکہ ہمارے پاس نہیں. کوئی کہتا کوئی لے گیا, کوئی کہتا ہمارے پاس پرانا تھا ایڈیشن, وہ پھر پتہ کہاں پہ چلا گیا. بہرحال تو اس کے پاس موجود تھی. بہرحال جب آئے اس سے ملاقات ہوئی تو باتوں بات بہت لمبی بات تھی, تو آخر میں نے صرف اسے جب مجھے پتہ چلا کہ منکر حدیث ہے, میں نے کہا دیکھیں زیادہ لمبی بحث اور بات کرنے کا نہ وقت ہے اور نہ کوئی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واقعی مصالح تھا, آپ امام مسجد ہیں ماشاءاللہ, مجھے قرآن مجید سے جو نماز آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں یہ دکھا دیں مجھے. بات ہی پتہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کہتے ہیں آپ نماز کی بات کرتے ہیں, میں تو وضو کر کے دکھاتا ہوں آپ کو, وضو سے. اب آیت پڑھتا کہ وضو شروع کیا, نہیں وضو میں تو کوئی بات نہیں کی, میں نے کرو جیسے کرنا ہے. وہ کیونکہ بات میں نماز کی تھی تو اس کے یعنی مجھے بونس دینا چاہتا ہوں, مجھے بونس کی ضرورت نہیں تھی, مجھے نماز کی ضرورت تھی جس پہ ہماری بات ہو رہی تھی. وہ صرف لوگوں کیونکہ کھانے پہ ہم لوگ اکٹھے ہوئے تھے, 10-15 اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, سب یعنی ان کے سامنے ایک بڑا مسئلہ ہو گیا تھا, اور اس سے کافی متاثر تھے وہاں کے جو لوگ تھے. تو الحمدللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کا پردہ جو ہے وہ فاش کیا. بہرحال تو پھر جب نماز کی باری اٹھ کے کھڑا ہو گیا, وقوم للہ قانتین, کہا ٹھیک ہے قرآن کی آئے تھے, پھر اللہ اکبر, ربک فکبر. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر ہاتھ اسے اٹھائے اور باندھے. میں نے کہا ہاتھ اٹھانے کی کہاں دلیل ہے, ہاتھ کیوں اٹھائے تکبیر تحریمہ کے ساتھ اور سینے پہ کیوں باندھے؟ کہتا بھول گیا میں شروع سے پڑھتا ہوں. ہاتھ ایسے چھوڑ دیے, کہتے اللہ اکبر, کھڑا ہو گیا میری طرف دیکھ رہے. میں نے کہا پڑھو نماز. تھوڑی دیر کے بعد پھر اللہ اکبر کہتا ہے, رکوع میں جاتا ہے. پھر کہا سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد. پھر کھڑا ہوا. میں نے کہا ایک منٹ, یہ الفاظ کہاں سے ہے سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد؟ اور یہ جو دوبارہ کھڑے ہو قوم اللہ قانتین, قوم اللہ قانتین ایک مرتبہ ہے, دوسری مرتبہ کا کہاں ہے؟ کہتے ہیں بھول گیا میں. پھر دوبارہ سے واللہ حقیقت ہے میرے بھائیو یہ. پھر تیسری مرتبہ دوبارہ سے نماز شروع کی تکبیر تحریمہ, ہاتھ چھوڑے کھڑا ہے خاموشی سے, اللہ اکبر کہا, رکوع میں گیا. اب کچھ پڑھ نہیں رہا تو پتہ پھر پکڑوں گا میں سبحان رب العظیم کہاں اس کی دلیل قرآن مجید میں. بہرحال اس کے بعد پھر سجدے میں چلا گیا, رکوع سے سیدھا سجدے میں. پھر ایک سجدہ دیا. اب پریشان تھوڑی دیر لگے, اٹھ کے بیٹھتے تب میں پوچھوں گا تشہد کی دلیل کیا ہے. اگر اٹھنا تھا اس بیچاروں اٹھ کے بیٹھ گیا. تو تھوڑی دیر کے بعد جہاں پر یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ دیر ہی اندھیر نہیں ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے پھر چھوڑتا نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد بیٹھے بیٹھے اتنا مجھے طرف دیکھتا ہے, کہتا ہے اب میری مرضی ہے میں سلام پھیروں یا گوز مار کے نماز ختم کر دوں. واللہ میرے بھائی یہ الفاظ اس بندے کے, یعنی ہوا خارج کر کے نماز ختم کروں یا سلام پھیر دوں, دونوں برابر ہیں. میں نے کچھ نہیں کہا. جو لوگ بیٹھے تھے نا سارے, یہ شکر تھا کہ جوتے باہر رکھے ہوئے تھے, گھر کے اندر نہیں تھے. جو شور مچا نا اس وقت, تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جو میزبان تھا بیچارہ وہ آیا, اس نے کہا بھائی تم کیا کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اور اس میزبان اس لیے بلایا تھا کہ اس کا بھائی تبلیغ جماعت میں شامل ہو چکا تھا, اتنی بڑی داڑھ تھی اس کے بھائی کی, ایک مہینے کی وجہ سے شیو کلین شیو کروا لی. اس کے بھائی نے کہا بھائی اس کو دیکھو میرے بھائی کو کیا ہو گیا, کل تک بالکل ٹھیک تھا آج اس کو کیا ہو گیا کہ کلین شیو کر دیا, آج یہ بکری باتیں کرتا ہے کہ حدیث پہ عمل نہیں کر رہا صرف قرآن ہے. اس لیے بیچارے نے دعوت رکھی تھی اور باقی دو سے باپ بھی آئے تھے اور وہ شخص بھی آیا تھا, یعنی اکثر مقصد یہی تھا. رمضان تھا مجھے یاد ہے, افطاری کے بعد یہ پھر مسئلہ ہوا. اس کے بعد اس بندے نے بڑی کوشش کی, میں وضاحت میں کہ وضاحت کی ضرورت نہیں, جو کچھ آپ نے کیا وہ کافی ہے. تو اقیم الصلاۃ, اللہ تعالیٰ ہمیں اسے نہیں چھوڑ دیا کہ اپنے عقل کی بنیاد پر جھگڑتے رہو لڑتے رہو, نہیں نہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا. رسالت کیا ہے؟ اس رسالت میں جس میں توحید ہے, نماز ہے, روزہ ہے, زکات, دیگر احکام شریعت ہیں, نماز بھی ہے اور نماز کی کیفیت و طریقہ بھی ہے اور وضاحت کے ساتھ. اور صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو جائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے ساتھ جنت الفردوس میں اکٹھا کرے. ہماری دعا ہے کہ انہوں نے ایک چیز نہیں چھوڑی شریعت کی, باریک بینی تک جانا ہے, صرف شریعت کی نہیں شریعت والے کی بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کتنی سفید بال تھے یہ بھی گنے ہیں. ہمیں سے کوئی ایسے شخص ہے جو اپنے والد کی داڑھی کے بال سفید بال گن سک, کسی نے گنے آج تک؟ کیا آپ والد سے پیار نہیں ہے, کسی کو محبت ہے کہ نہیں؟ لیکن ان کی محبت دیکھیں, اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک ایک چیز کو واضح کھول کھول کر بیان کر دیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں ومثال ما يحتاج الى غير في بيان مقدار. اب تیسری مثال کہ جو لفظ محتاج ہے مقدار بیان کرنے کے لیے, اس کی مثال قوله تعالی وآتوا الزکاة, اور زکات دو, سورۃ البقرۃ 43, ومواطن کثیرا, اور قرآن مجید میں بہت جگہوں پہ اس آیت کا ذکر ہوا ہے. فإن مقدار الزکاة الواجب مجهول. اب زکات دو کتنا دیں کس کو دیں, مقدار تو مجهول ہے غیر معلوم ہے. يحتاج الى بیان, یہ بیان کا محتاج ہے. اب تینوں کو مثال آ گئی ہے. یہ جو الفاظ ہے جو ابھی تک ہم نے بیان, اسے کہتے ہیں کیا؟ مجمل. اب آتے ہیں مقدار, اسی میں ہوتا ہے جمال, اسی میں ہوتا ہے عام طور پہ. تعریف المبین, کیسا فرماتے ہیں مبین کی تعریف کیا ہے؟ المبین لغت ہے, لغت کے اعتبار سے المظہر والموضح, ظاہر کرنے والا اور واضح کرنے والا لفظ موضع ہوتا ہے. ظاہر کسی کیا جاتا ہے؟ جو چھپا ہو, چھپے معنی کو ظاہر کرنا, یا اور والموضح, اور اس لفظ کو جو چھپا تھا جس کو ظاہر کیا ہے اس کی وضاحت بھی کی ہے. چھپا ہوا لفظ ہے یعنی معنی کا پتہ نہیں ہے, صرف اس معنی کو ظاہر نہیں کیا. یہاں پہ او نہیں وا ہے, او وا میں کیا فرق ہے؟ او مطلب ہے کہ مظہر ہے یا موضح ہے, لیکن المظہر والموضح کا مطلب ہے کہ چھپے لفظ کا معنی بھی بیان کیا, اس کی وضاحت بھی کی ہے, تو اسے مبین کہتے ہیں. تو ان دونوں کا ہونا ضروری ہے, چھپے ہوئے معنی کو ظاہر کرنا اور اس کی وضاحت بھی کرنا. اگر صرف چھپے معنی کو ظاہر کرنا وضاحت نہیں کرنے تو مبین نہیں ہے, تو دونوں ضروری ہیں. واصطلاحا, اور اصطلاح میں, ما يفهم المراد منه اما باصل الوضع او بعد التبيين, یہ وہ لفظ ہے جس کی مراد جان لیتے ہیں یا تو اصل وضع سے جس لیے وہ استعمال ہوا ہے, یعنی واضح لفظ ہے, یا کسی مجمل لفظ کو بیان کیا ہے. یعنی تعین کے دو قسمیں ہیں, جو لفظ مبین ہے اس کے دو قسمیں ہیں. ایک تو بنیادی طور پر اصل طور پر مبین ہے, اس کا استعمال ہی وہی ہوا ہے, دوسرا ہے نہیں. دوسرا یہ کہ لفظ اصل میں کچھ اور تھا, مجمل تھا, اب اس کو کسی اور اعتبار سے جب بیان کیا گیا ہے تو وہ مبین ہو گیا ہے, واضح ہو گیا ہے. پہلے غیر واضح تھا, اب واضح ہو گیا. یعنی بنیادی طور پر غیر واضح تھا, جو لفظ استعمال ہوا ہے شروع میں غیر واضح تھا, لیکن کسی اور وجہ سے اب واضح ہو گیا ہے. دوسری قسم یہ ہے, اس کی مثال سے بات آسان ہو جائے گی. شیخ صاحب فرماتے ہیں, مثال ما يفهم المراد منه باصل الوضع, اس کی مثال جس کا مفہوم, جس کی مراد اس کے اصل وضع سے جانی جاتی ہے, لفظ سما آسمان, ارض زمین, جبل پہاڑ, عدل عدل انصاف, ظلم ظلم, صدق سچ, کذب جھوٹ, یہ سارے کیا ہیں؟ یہ بنیادی طور پر جب لفظ استعمال کیا گیا دوسرا معنی ذہن میں آتا ہے, پہاڑ جبل. اب کچھ شخص کہتے ہیں پہاڑ پتہ نہیں کیا مطلب ہے, کچھ شخص کہہ سکتا ہے؟ اگر کہتے ہیں مجھے پتہ ہے پہاڑ کیا ہوتا, ہم کیا کہیں گے اسے؟ اب علاج کرواؤ. علاج کی ضرورت ہے کہ کچھ شخص آپ کے سامنے 30-40 سال کا بیٹھا ہے, آپ کہتے ہیں جبل, کہتے ہیں یار پہاڑ کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا, تو زندگی اس نے کہاں بسر کی ہے؟ اسے کہتے ہیں سما آسمان, کہتے ہیں یار آسمان کیا ہوتا ہے مجھے پتا نہیں آسمان کیا ہوتا ہے. زمین کہتے ہیں پتا نہیں زمین ہوتی کیا مجھے پتا نہیں ہے. عدل انصاف جان تو پتہ نہیں انصاف کیا ہوتا ہے, کسے کہتے ہیں؟ لفظ سنا معنی کا پتہ نہیں ہے مجھے. سچ جھوٹ یہ کون زندگی کہاں بسر کی ہے اس شخص نے, اس کو پتہ نہیں ہے اس کا معنی کیا ہے. اس کا مطلب ہے اس کے عقل میں کوئی کمزوری ہے, اس کو علاج کی ضرورت ہے. جیسا فرماتے ہیں, فہذہ الکلمات, یہ جتنی بھی کلمات استعمال ہوئے ہیں, ونحوها مفہومۃ باصل وضع, مفہوم ہے واضح ہیں جانی جاتی ہیں, باصل وضع اصل وضع سے جس کے لیے وہ استعمال کیے گئے ہیں, ولا تحتاج الى غيرها في بيان معناها, اور دوسرے لفظ کے محتاج نہیں ہے کہ ان کا معنی بیان کیا جائے یا واضح کیا جائے. اور اسی طریقے سے لفظ محبت, محبت کے کوئی دوسرا معنی ہے؟ رضا, غصہ, غضب, واضح الفاظ ہیں کہ نہیں؟ واضح الفاظ ہیں. نہیں معنی دوسرے, کوئی کہتے ہیں مجھے اللہ سے محبت ہے, اب معنی تو معروف ہو گیا, بس سمجھے کہ نہیں؟ یعنی دو مختلف معنی نہیں ہیں. اب جیسے کہ مثال کے طور پہ پر حیض بھی ہے اور پاکیزگی بھی ہے, تو دو ڈفرینٹ اپوزٹ معنی ہیں. محبت کا اپوزٹ معنی نہیں ہے, محبت کے معنی محبت ہی ہیں, درجات مختلف ہیں. وہ درجہ ہے, کم محبت ہے, زیادہ محبت ہے, دل کے شغاف کے پار گئی ہے کہ نہیں گئی ہے, عشق والی محبت ہے کہ نہیں, شہوت والی ہے کہ نہیں, دل میں کسی اور جگہ باقی رہی کہ نہ رہی. تو اس کا 10 درجات ہیں عربی زبان میں. ایسا فرماتے ہیں, وہ مثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين, اور اس کی مثال جو لفظ جس کا معنی بیان کرنے کے بعد معلوم ہوا, اس کی مثال ہے قوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة, سورہ بقرہ 43 اور دوسری جگہوں پہ. فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل, الإقامة نماز کو اقامت کرنا اور زکات دینا دونوں لفظ مجمل ہے, ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين. لیکن شارع نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجمال کو دور کر کے بیان کر دیا ہے, اور ہمیں وہ حدیثیں ملی ہیں. آج ہم جانتے ہیں کہ یہ نماز کا طریقہ اور زکوٰۃ کا طریقہ ہمارے لیے اب مبین ہو چکا ہے, مجمل نہ رہا. جیسا فرماتے ہیں العمل بالمجمل. اب حکم کیا ہے مجمل کا؟ مجمل مقید, مجمل اور معین کی بات کی ہم نے. العمل بالمجمل, مجمل پر امر کرنا کیا حکم کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں یجب علی المکلف, مکلف پر واجب ہے عقد العزم کہ وہ عزم کرے, علی العمل بالمجمل کہ وہ مجمل پر امر کرے, حتی حصل بیانہ جب تک کہ اس کی بیان اس کی وضاحت نہ کی جائے. واجب ہے المکلف, ہر مکلف پر. یہ ہر کہاں سے آیا؟ ال سے, الف لام سے, صیغہ عموم ہے. واجب ہے ہر مکلف. مکلف کون ہے؟
بالغ ہو, عاقل ہو.
جی مکلف کون ہے؟
مسلمان, بالغ,
انس اور جن اور انس. اب یہ کہہ رہے ہیں ہر انس اور جن مکلف ہے؟
نہیں.
مکلف کون ہے؟
عاقل,
عاقل اور بالغ. عاقل کون ہے اور بالغ کون ہے؟
عاقل جو تمیز رکھتا.
عاقل جو تمیز رکھتا, بارک اللہ.
بالغ وہ ہے جس کی
نمبر ایک, تین صفات ہیں, نمبر 15 سال کی عمر, نمبر 2 شرمگاہ کے بال کا اگنا, ٹھیک ہے, نمبر 3
اور
منی کا خارج ہونا. لڑکیوں میں, عورتوں میں ان تینوں کے ساتھ ایک چوتھی زیادہ ہے, حیض کا خون جاری ہونا. یہ مطلب ہے مکلف کا. مکلف کا مطلب ہے عاقل اور بالغ. عاقل کہتے ہیں اس شخص کو جو تمیز رکھتا ہے چیزوں کی, اور بالغ کون ہے؟ جس کی تین صفات ہیں مردوں میں اور چار صفات ہیں عورتوں میں. ان تین یا چاروں کا زورے کے سارے اکٹھی ہوں, ایک بھی کافی ہے. ایک ظاہر ہو جائے تو بچہ بالغ ہو گیا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یجب علی المکلف, واجب ہر مکلف پر عقد العزم کہ وہ عزم کے ساتھ عمل کرے, علی العمل بالمجمل, مجمل پہ, متى حصل بیانہ جب اس کی بیان کی جائے, جو ہی کسی مجمل نص کی وضاحت کی جائے تو اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, قد بین علی امتی جمیع شریعتی, اپنی امت تک پوری کی پوری شریعت پہنچا بھی دی ہے اور بیان بھی کر دی ہے. اصول ہوا فروع ہوا, اصول اور فروع, جب اصول فروع کی بات آئے تو اس کے مطلب ہے کہ اصول پہ عمل کیا, فروع کو چھوڑ دیا جائے. نہیں, اصول عقائد اور فروع عقائد کے علاوہ سارے, جس میں اہم اصول میں ارکان اسلام شامل, ارکان ایمان بھی شامل ہیں سارے, اور فروع میں جو ان کے متعلق دیگر چیزیں ہیں. حتی ترک الامہ علی شریعت بغضاء نقیہ, حتیٰ کہ پوری امت کو ایسے چھوڑ کے گئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ سفید میدان میں ہو. شریعت بغضاء نقیہ, پاک, صاف, شفاف اور واضح چھوڑ کے گئے ہیں. لیلہا کا نہاریہا, جس کے رات کی تاریخی دن کی روشنی برابر ہے, اندھیرا ہے ہی نہیں, دن اور رات روشن ہی روشن ہے. کس روشنی سے؟ علم کی روشنی سے, اور وہ علم جو واضح ہے. یہ نہیں کہ کوئی علم ہے مشکل ہے, نہیں, بالکل واضح ہے کہ اعرابی بدو بھی سمجھ لیتا ہے. یہ قرآن عربی زبان میں اترا ہے, کوئی پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں تھی ان کے پاس. سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس, سیدنا عمر خطاب کے پاس, سیدنا علی بن ابی طالب, سیدنا عثمان, دیگر صحابہ سارے اعراب تھے. ان میں سے بہت کم تھے جو پڑھے لکھے تھے, باقی سارے کے سارے امی تھے, ان پڑھ تھے, پڑھنے لکھنے نہیں جانتے تھے. اس کے باوجود بھی اسی قرآن مجید کو اپنایا, سمجھا, اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا, اسی کے مطابق زندگی بسر کی. اور تاریخ گواہ ہے کہ ایسے انسان, ایسے لوگ نہ کبھی آئے تھے, نہ کبھی ہیں, اور نہ کبھی آئیں گے تا قیامت. ان سے بہتر, ان سے افضل, ان سے زیادہ سمجھنے والے قرآن اور سنت کو کوئی نہیں آنے والے. یاد رکھیں, سب سے افضل, سب سے بہتر صحابہ کرام ہیں, کیوں نے براہ راست علم حاصل کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیسا فرماتے ہیں ولم یترک البیان عند الحاجۃ ابدا، اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر وضاحت کی ضرورت ہے، بیان کی ضرورت ہے، کبھی چھوڑا نہیں، اسی وقت بیان کیا ہے، عند الحاجۃ الیہ ابدا، ہمیشہ. اور یہ قاعدہ یاد رکھیں، یہ قاعدہ ہے کہ جہاں پر بیان کی ضرورت ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار نہیں کی اور بیان ضرور فرمایا ہے، اور جہاں پر خاموشی اختیار کی مطلب ہے بات واضح ہے، اب اس کی مزید بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی سے پوچھا، 7 سال کی عمر ہے، بچی ہے، ان پڑھ ہے، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ بچی کہتی ہے فس، ایسے اشارہ کر کے آسمان، فس سما، میں کون ہوں؟ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعتق فإن مؤمن، اسے آزاد کر دے، مومن مومن لڑکی ہے. تو جب اس بچی نے کہا فس سما، اشارہ کر کے، اگر یہ معنی غلط ہوتا ہے، واضح نہ ہوتا، یا مزید وضاحت کا محتاج تھا، تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے؟ کہتے ہیں آپ غلط کہہ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، آسمان کی طرف کیوں اشارہ کر رہی ہو؟ جب خاموشی اختیار کی، اس کا مطلب ہے یہی معنی واضح ہے اور یہی معنی حق ہے. جو اس کے علاوہ کوئی اور معنی ڈھونڈتا ہے تو اس نے تبدیلی کی ہے شریعت میں. یہ چھوٹی سی مثال میں نے بیان کی ہے، جہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارا ایمان ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین طریقے سے وضاحت کر کے گئے ہیں، دین کے کسی حصے کو بغیر معنی کے نہیں چھوڑ گئے، مجمل نہیں چھوڑ گئے، کسی اور کے حوالے نہیں کر کے گئے، بھائی کسی عالم سے پوچھ لینا، کسی صحابی سے چلو پوچھ لینا، یا کسی عقل والے سے پوچھ لینا، کام بن جائے گا، بات بن جائے گی، نہیں، ہرگز نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کھول کھول کے بیان کر کے گئے ہیں، اور جو نئی ایجادات ہیں ان کی بنیاد شریعت میں موجود ہے. آج ہم گاڑی چلاتے ہیں، موبائل میرے ہاتھ میں ہم استعمال کرتے ہیں، اس کی دلائل موجود ہے ہمارے پاس کیا؟ کہ شریعت میں، شریعت کی بنیاد کے اصول میں سے ایک یہ اصل ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اصل ہر چیز حلال ہے، الا کہ کوئی دلیل آ جائے جو اسے حلال سے حرام کی طرف پھیر دے. کھانا پینا سارا حلال ہے سوائے ان چیزوں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، پینے میں پانی پینے، جوس پینے، جو پینے، شراب پینا حرام ہے، لباس میں جو کچھ پہنے پہنے، لیکن مردوں کے ریشم نہیں پہننا اور عورتوں جیسے کپڑے نہیں پہننا، یہ حرام ہے. کافروں جیسے کپڑے نہیں پہننا، یہ حرام ہے، جس میں مشابہت ہوتی ہے. اس کی کیوں؟ یہ حرام کی اس کی دلیل ہے، اس دلیل کی بنیاد پر ہم نے اس کو چھوڑا ہے، ورنہ تو ہر چیز جائز ہے ہمارے لیے. اور اس کے الٹ دین کے اعتبار سے ہر چیز دین میں حرام ہے، جائز نہیں، الا کہ کوئی دلیل ہو کہ اس پہ عمل کرنا ہے. نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ. زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ وَآتُوا الزَّكَاةَ، دلیل ہے. جشن میلاد النبی کیوں نہیں مناتے؟ اس کی دلیل کوئی نہیں. جو کہتے نہیں منانا چاہیے، کہتے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں اللہ فرمائے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، زکوٰۃ دیں اللہ تعالیٰ، وَآتُوا الزَّكَاةَ. کہیں سے ہمیں دکھا دے کہ اللہ تعالیٰ نے یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا ہو جشن منایا کرو، ہم بھی اللہ کی قسم جشن منانا شروع کر دیں گے. لیکن جب دلیل کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. الغرض پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کوئی بھی حصہ یا شریعت کے متعلق کوئی بھی بڑے سے بڑے مسئلے سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے تک کوئی چیز بھی بغیر بیان کیے اس دنیا سے نہیں گئے، جب تک کہ بیان نہ کیا ہو. جیسا فرماتے ہیں وہ بیان ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان جو ہے، وضاحت جو ہے، اما بالقول، یا تو قول سے ہے، او بالفعل، یا فعل سے ہے، او بالقول والفعل جميعا، یا قول اور فعل دونوں سے ہے. نمبر لگا لیں، بالقول نمبر 1، بالفعل نمبر 2، بالقول والفعل نمبر 3. یہ تین طریقے ہیں جن کے ذریعے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجمل لفظ کی وضاحت کی ہے اور بیان کیا ہے، اور قول اور فعل دونوں. مثال بیان ہے بالقول، اس کی مثال جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قول سے بیان کیا ہے، اخبارہ عن انصبۃ الزکاۃ ومقادیرہا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے امت کو کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور مقدار کیا ہے. زکوٰۃ کا نصاب اور مقدار، نصاب کسے کہتے ہیں؟ وہ کون سی رقم ہے، وہ کون سا، یا وہ کتنی رقم ہے جب کسی شخص کے پاس موجود ہو تو اس کے بعد زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے. کتنی ہے؟ نصاب کیا ہے؟ چاندی میں 595 گرام اور سونے میں 85 گرام. آپ کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے, جب آپ کا سونا 85 گرام کے برابر آ جائے یا اسے زیادہ ہو جائے تب آپ پر زکات واجب ہو جاتی ہے. لیکن دوسری شرط بھی ہے کہ ایک سال گزر جائے اس وقت کے بعد جب آپ کے پاس 85 گرام تولہ سونا بچ گیا ہو. 85 گرام سونا جو ہے آپ کے پاس ہے اور ایک سال بھی گزرا ہے, دوسری شرط یہ ہے. تو نصاب کیا ہے؟ 85 گرام سونا اور چاندی کا 595 گرام چاندی کا, اسے کہتے ہیں نصاب. مقادیر کتنی دینی ہے؟ 2.5%. یہ میں سونے چاندی کے پیسے کی بات کر رہا ہوں, ورنہ بھیڑ بکریوں میں الگ نصاب ہے اور ان کے مقدار بھی الگ ہے. یعنی بکریاں ہیں 120 بکری سے ایک کم ہے تو زکات نہیں ہے. 120 بکری پوری ہو گئی پھر اس میں زکات ہے. اونٹ ہے تو اونٹ ہے 5 اونٹ, اور گائے ہے تو کتنی گائے؟ تیس گائے ہے. جیسا فرماتے ہیں کما فی قوله تعالی, اب اس کی مثال بیان کر رہے ہیں, فی مسقط السماء العشر, جسے آسمان پانی پلائے اس میں دسواں حصہ زکات ہے. یعنی جس زمین کو آسمان سے پانی ملے یعنی بارش کے ذریعے سے وہ اگے تو اس میں دسواں حصہ ہے. بیان لمجمل قول تعالی, یہ بیان ہے اب لمجمل قول تعالی, کس چیز کا بیان ہے؟ اس آیت کا بیان ہے وآت الزکات, اور زکات دو. اب یہاں پر کس چیز سے بیان کیا گیا ہے؟ حدیث رسول, فعل, قول سے. یہ قول کی دلیل ہے. ومثال بیان بالفعل, اور فعل سے بیان کی دلیل, قیامه بافعال المناسك امام الامه, بیان لمجمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت, سورة آل عمران آیت نمبر 97. فعل کی مثال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج کے طریقے عملا واضح طریقے سے بیان کیے ہیں امت کے, یعنی صحابہ کرام کے سامنے. کس چیز کو بیان کرنے کے لیے؟ اس مجمل آیت کو بیان کرنے کے لیے, وللہ علی الناس حج البیت, اور اللہ تعالیٰ کا حق کے لوگوں پر کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کریں, لمن استطاع الیہ سبیلا, جو استطاعت رکھتے ہیں حج کرنے کی. وکذلک صلاۃ الکسوف, اور سورج یا چاند گرہن کی نماز, علی صفتها, اس کی صفت جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے, ہی فی الواقع بیان لمجمل قوله صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اس مجمل قول کا بیان ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, فاذا رایتم منها شيئا فصلوا, جب تم میں سے کوئی شخص اس میں یہ دیکھ لے یعنی چاند یا سورج گرہن دیکھ لے, فصلوا, تو نماز پڑھو. اب کیسے نماز پڑھیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً طریقے سے نماز پڑھ کے دکھائی کہ ایک رکعت میں دو رکوع اور دو سجدے ہیں, دو رکعت ہیں, ایک رکعت میں دو رکوع اور دو سجدے ہیں. ورنہ ہم ایسے پڑھ سکتے کبھی؟ کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ ایسی نماز پڑھنی ہے؟ اگر ہم دو رکعت پڑھ لیتے اپنی مرضی غلط تھی, تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی طریقے کی نماز ہمیں بیان کی ہے عمل سے, کہ ایک رکعت ہے, ایک رکعت میں دو رکوع کرنے ہیں اور دو سجدے دینے ہیں. جی ہاں, سورہ فاتحہ کریں گے قیام ہوگا, سورہ فاتحہ پڑھیں پھر لمبی سورت پڑھیں گے پھر رکوع کریں گے پھر رکوع سے اٹھیں گے پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر اس لمبی سورت اس پہ پہلے سے کم تھوڑی سی پڑھیں گے پھر آپ رکوع کریں گے پھر سر اٹھائیں گے پھر سجدے میں جائیں گے. ایک رکعت ہوئی ہے, دو سجدے کریں گے ایک رکعت ہوئی, پھر آپ اٹھیں گے دو سجدوں کے بعد پھر ایک رکعت پڑھیں گے, اسی طریقے سے دو رکوع والی. آپ نے کبھی پڑھی نہیں؟ کبھی پڑھا کریں. کئی مرتبہ چاند سورج گرین ہوا, آپ کہاں تھے؟ نہیں, یہاں پر جب بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ رحم کرے تو مساجد میں اعلان ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. آپ نے کہاں پڑھی بتائیں؟ جی ہاں, آپ نے کہاں پڑھی جو ایسے نہیں پڑھی؟ جی ہاں, نہیں معروف. جیسا فرماتے ہیں ومثال بیانہ بالقول والفعل، اور اس کی مثال جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قول اور فعلا دونوں طریقے سے بیان کی ہے، بیان ہو کیفیت الصلاح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ بیان کرنا، فإنه كان بالقول، تو یہ طریقہ نماز پڑھنے کا طریقہ قول سے بھی تھا، كما في حديث المسيء في صلاته، جیسا کہ مشہور حدیث المسيء في صلاته، اس شخص کی نماز جس نے نماز میں غلطی کی یا غلط طریقے سے نماز پڑھی، حيث قال، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قمت الى الصلاه، جب تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاسبغ الوضوء، تو وضو بہترین طریقے سے کرو، ثم استقبل القبلة، پھر قبلہ کی طرف رخ کرو، فکبر، پھر تکبیر پڑھو، پھر آخر تک، پوری لمبی حدیث ہے، معروف حدیث ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دیکھتے ہیں، جب وہ شخص فارغ ہوتا ہے نماز پڑھنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے مصافحہ کرتا ہے، سلام کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. وہ شخص پریشان، نماز تو پڑھ کے آیا ہوں میں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھی ہے، پھر بھی فرماتے کہ نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی ہوگی، دوبارہ جائے جا کے پڑھی، تیسری مرتبہ کے بعد وہ شخص آ کے کہتا ہے، والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، لا احسن غیرہ، میں اس سے بہتر پڑھ نہیں سکتا ہوں، فعلمنی، بس مجھے تعلیم دیجیے. تب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً تعلیم دی ہے، قولاً، کیسے؟ جیسے حدیث میں آیا ہے، اذا قمت الى الصلاه، جب تم نماز کے لیے قائم ہو جائے، تیار ہو جاؤ، فاسبغ الوضوء، وضو بہترین طریقے سے کرو، ثم استقبل القبلة، پھر قبلہ کی طرف اپنا رخ کرو، فکبر، پھر تکبیر تحریمہ کہو، پھر اس طریقے سے آخر تک. جو ارکان ہیں نماز کے، علماء نے اس ایک حدیث سے تقریباً 10 کے قریب رکن نکالے ہیں جو ارکان صلاح ہیں، اور یہ واضح حدیث ہے، صحیح حدیث، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم میں، صحیح بخاری حدیث نمبر 757 میں، صحیح مسلم میں 397 میں، اور ایک جگہ سے زیادہ اس کا ذکر ہے صحیح بخاری مسلم میں. وکان بالفعل ایضا، اور نماز کا طریقہ جو بیان ہوا ہے قول کے ساتھ ساتھ فعل سے بھی تھا، عمل سے بھی تھا، کما فی حدیث، جیسا کہ حدیث سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام علی المنبر، سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہو گئے، فکبر، تو تکبیر منبر پر دی. عام طور پہ نماز کہاں پڑھی جاتی ہے؟ نیچے جگہ پہ پڑھی جاتی ہے. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آئے اور منبر پر کھڑے ہو گئے اور تکبیر تحریم منبر کے اوپر کر دی، اللہ اکبر، فکبر وکبر الناس وراءه، اور لوگوں نے پیچھے تکبیر پڑھنا شروع کر دی. وہو علی المنبر، اور آپ منبر پر ہی تھے آخر حدیث تک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر منبر پہ کھڑے ہو کر نماز پوری پڑھی اور نماز کا طریقہ بیان کیا. اور یہ روایت بھی صحیح بخاری مسلم کی ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 917 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 544. تو اس میں جیسا فرماتے ہیں وفیہ، اور اس میں ثم اقبل علی الناس، پھر نماز کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مبارک جو ہے لوگوں کی طرف کیا، یعنی مقتدیوں کی طرف کیا، وقال، اور یہ فرمایا، انما فعلت هذا، میں نے یہ اس لیے کیا، لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، تاکہ تم لوگ میرے اقتداء کرو، میرے پیچھے نماز پڑھو اور میری نماز کے طریقے کو جان لو، دیکھ لو. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جب امام سامنے کھڑا ہوتا ہے تو پہلے صف والے کے پہلے 4-5 لوگ دیکھتے ہیں، باقی سائڈ والے نہیں دیکھتے، پیچھے والے بھی نہیں دیکھتے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اوپر ایک قدم جو ہے، یعنی ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے، تاکہ پیچھے والے لوگ بھی دیکھیں کہ رکوع کر رہے ہیں تو کیسے کرنا ہے، آنکھوں سے دیکھ لیں، کیونکہ جو بات وضاحت ہوتی ہے بعد میں اور آنکھوں سے نہیں دیکھتے آپ، اس کی سمجھ ویسنی ہوتی جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اور اس لیے بھی کہ فرض نماز ہے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ نفل و فرض میں فرق ہے، تو فرض میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کر دیا، کیونکہ عام طور پہ نفل نماز انسان دیکھ سکتا ہے ایک دوسرے کی، لیکن فرض نماز کون دیکھ سکتا ہے، جب ایک ساتھ سب نے ایک وقت میں نماز پڑھنی ہے تو مشکل ہوتی ہے کہ فرض کیسے پڑھنے ہیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ یہ گمان نہ ہو لوگوں کو کہ نفل اور فرض کے طریقے میں فرق ہے، تو فرض نماز کو پڑھاتے ہوئے ممبر پر کھڑے ہو گئے اور نماز کو پڑھایا. یہ آج کا درس تھا، اس میں جو اہم چیزیں ہیں اس کی. اچھا، دوسری مثال اس سے پہلے کسی کو یاد ہے کہ دوسری مثال جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قول اور عمل سے بیان کی ہو؟ وہ تو عمل سے ہو گیا. تیمم, بارک اللہ فیک. تیمم کا طریقہ مشہور حدیث میں, صحیح بخاری کی روایت میں, سید عمار بن یاسر احتلام ہوا اور انہیں سوچا کہ میں اب کیا کروں, پانی نہیں غسل کروں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملنا ہے. تو انہیں جا کے پورے مٹی میں جا کے لیٹ گئے, الٹے سیدھے لیٹتے گئے, پوری مٹی جسم پہ لگ گئی. انہیں یہ سمجھا کہ جی وضو کے لیے تو تیمم تو جائز ہے, کیونکہ وضو چھوٹی طہارت, تیمم بھی چھوٹی طہارت ہے, ان کے ذہن میں تھا. اور غسل کے پورے جسم میں پانی بہایا جاتا ہے تو تیمم کو مزید بڑھا کر پورے جسم پہ مٹی ڈالی جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھی جب مصافحہ کیا, یہ ہمارے کیا ہو گیا, یعنی پورے گرد و بار پورے جسم پہ, کپڑوں پہ. اور تو انہیں عرض کیا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے احتلام ہوا تھا, پانی نہیں ملا, پانی نہیں تھا, اور آپ جانتے ہیں کہ پانی کی قلت اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے, پانی یعنی یہ زندگی کی بنیاد ہے لیکن قلت میں رہتی ہے, سبحان اللہ. بہرحال تو میں نے سوچا کہ تیمم کروں, تو پھر میں نے سوچا کہ تیمم تو وضو کے لیے تو صرف ہتھیلی اور چہرے پہ ہاتھ ڈالا پھیرا جاتا ہے, تو میں نے سمجھا کہ پورے جسم پر مٹی ڈال لوں تاکہ میرا تیمم پورا ہو جائے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہنا یکفی کا, آپ کے لیے کافی تھا, ان تقول بیدیک ہا کذا, اپنے دونوں ہاتھ اس طریقے سے زمین پہ مارتے. دیکھ قول بھی ہے اور فعل بھی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اپنے دونوں ہتھیلے مبارک جو ہیں وہ زمین پر مارے, پھر اٹھائے دونوں پر ایک مرتبہ پھونکا, پھر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھر بایاں ہاتھ دائیں پہ پھیرا پشت پہ, اور بایاں ہاتھ دائیں پہ پھیرا پشت پہ. یہ تیمم ہے, بس مشکل طریقہ ہے, کر کے دکھائیں ایسے جلدی سے. جہاں پھر ٹھیک ہے, پورا چہرہ, ہاں ایسے ٹھیک ہے, ناک بھی, ہاں پورا ایسے ٹھیک ہے, پھر ٹھیک ہے, پھر پہلے, ہاں یاد نہیں, رائٹ پہلے, دایاں پہلے, جیسے دھوئے پہلے جاتے ہیں, مسئلہ پہلے کیا جاتا ہے. آپ جلدی سے کریں, ہاں اچھا, ہاتھ جو ہے دیکھیں ایسے پھیرا کریں, ایسے جو ہے اوپر سے نیچے کی طرف, یہ اوپر نیچے نہ کریں, یہ اوپر سے نیچے کی طرف, کیونکہ کچھ مٹی رہے گی جسے اپنے ہاتھ بھی مسا کرنے ہیں, یہ پوری دری ختم کرنی چہرے کے اوپر, ٹھیک ہے, نہیں ایسے اوپر سے نیچے کی طرف ایسے, ہاں شاباش, ایسے یہاں سے, یہ اوپر نہیں جانا, یہاں یہاں یہ جوڑے ہیں نا تیلے کے, یہاں سے جی آپ دکھائیں, ناک کو چوڑ چھوڑ دیتے آپ لوگ, ایک دفعہ ایسے ایسے, ایک ہی دفعہ, دوسرا ہاتھ نہیں پھیرنا, ایک دفعہ پھیرنا ہے ہاتھ, ہاں شاباش, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, جلدی سے, ہاں شاباش, ماشاء اللہ تبارک اللہ, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, پہلے ٹھیک تھا, آپ کا یہ دائیں ہاتھ ہے, ٹھیک ہے, ہاں اب آپ شروع سے, میں نے دیکھا نہیں ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, آپ بارک اللہ بھی ٹھیک ہے, الحمدللہ. نہیں تیمم میں کچھ نہیں کرنا, تیمم میں چہرہ ہے, تیمم میں چہرہ ہے, وہ جو آپ کان کے انگوٹھے ڈالتے ہیں وہ سر کے مسا کے لیے, ہاں یہ ٹھیک ہے, یا آپ یہ مسا کر لیے, یہ ایسا ہے, یہ پورا چہرہ مسا کر لیا. اور تیمم میں یاد رکھیں, اگر چہرے کا کچھ حصہ 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 رہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ریت نہ ملے تو پتھر ہو اس پہ آپ تیمم کر سکتے, جس پہ غبار ہو. کل مت صاعد علی الارض صاعدا طیبا, مطلب ہے ہر وہ چیز جو زمین سے نکلی ہوئی ہے جس میں گرد و غبار ہو. چند اہم باتیں میں بیان کر دوں. پہلی بات کہ قرآن مجید اور صحیح حدیث میں کوئی چیز مجمل نہیں رہی, ساری کے ساری بیان ہو چکی اور واضح ہو چکی ہیں. نمبر دو, اسماء اور صفات کا باب، یہ بہت اہم باب ہے. اس میں بعض لوگوں کو غلطی ہوئی اور ان لوگوں نے سمجھا ہے کہ جو الفاظ ہیں اسماء و صفات کے، جو اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں اور صفات الکمال ہیں، یہ مجمل الفاظ ہیں، ان کا معنی نہیں جانتے ہم. بعض لوگوں نے کہا معنی تو ہے لیکن کیفیت نہیں جانتے ہم. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ صرف جیسے الف لام میم ہے، حروف مقطعہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے امت پر کہ امت کیا ان کو سمجھتی ہے. بے معنی الفاظ ہیں. یاد رکھیں اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی اور صفات الکمال ہیں. یہ جو اسماء اور صفات ہیں یہ ایک اعتبار سے معلوم ہیں، دوسرے اعتبار سے غیر معلوم ہیں. معنی کے اعتبار سے معلوم ہیں، کیفیت کے اعتبار سے مجہول ہیں. کیفیت جانتے ہیں؟ کیفیت کہتے ہیں کسی چیز کی حقیقت کو جاننا. کسی چیز کو حقیقت تین طریقے سے جانا جاتا ہے. نمبر ایک، کیا آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں. نمبر دو، آپ نے دیکھا نہیں لیکن اس کی مثل آپ نے چیز دیکھ لی ہے، اس جیسی چیز دیکھ لی ہے. نمبر تین، کسی سچے نے آپ کو خبر دی ہے. مثال، موبائل فون آپ نے کبھی دیکھا نہیں، آپ اس کی حقیقت کیفیت بیان کر سکتے ہیں کہ کیسا ہے؟ کوئی بھی بیان کر سکتا ہے؟ نہیں. ایک شخص نے دیکھا کہ امریکہ میں موبائل استعمال ہوتا ہے اور وہ یہاں لے کے آیا. اس نے کہا جو موبائل ہے اسے کہتے ہیں. آپ کہیں یہ تو نوکیا کا ہے، ایرکسن کا، سونی ایرکسن کا کیسا ہے؟ تو آپ نے کہا وہ بھی ایسا ہے، شکل و صورت اس کی بھی ایسی ہے، فنکشن اس کے بھی ایسے ہیں. یہاں پر آپ نے وہ نہیں دیکھا جو آپ کے سامنے نہیں، لیکن اس کی مثل آپ کو نظر آ گئی ہے، تو آپ یہ جان سکتے کہ وہ بھی ایسا کچھ ہوگا جو ایسا ہی ہوگا. یا تیسرا شخص، اس نے دیکھا ہے، اس کو وہ لے کے نہیں آیا، اس نے خبر دی، وہ سچا شخص ہے، آ کے خبر دی ہے، اس نے کہا بھی موبائل موجود ہے، اس کی یہ نشانیاں ہیں، کیسے بات کی جاتی ہے، کہاں سے بات کی جاتی ہے، کیسے چارج کیا جاتا ہے، اس کی شکل کیسے، صورت کیسی ہے. اب یہ خاکہ بیٹھ گیا ہے. لیکن تینوں کا معنی ہے کہ نہیں ہے؟ معنی تینوں کا، بے معنی کوئی بات ہے نہیں. تو اسماء و صفات کے باب میں معنی معلوم ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، معلوم ہے استوا کیا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہے. کوئی شخص جانتا ہے کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا بھی ہے یہ نہیں جانتا علم کا مطلب کیا ہے یا رحمت کا مطلب کیا ہے؟ کوئی شخص ایسا ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو معنی معلوم ہے. اچھا، عالم ہے تو کیسے عالم ہے؟ مستوی تو کیسے مستوی ہیں؟ رحم کرتے تو کیسے رحم کرتے؟ کوئی جانتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ اسی تین طریقے سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، جب دیکھا نہیں تو صفات بھی نہیں جانتے کیسے، غیب میں ہے. کیا اللہ کا کوئی مثل ہے جسے ہم جان سکیں؟ کوئی مثل بھی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. کیا سچے نے خبر دی ہے کسی نے اللہ تعالیٰ کے متعلق؟ خبر دی ہے. خبر کون سی دی ہے؟ کیفیت کے متعلق دی ہے یا صفت، اسم و صفت کے متعلق دی ہے؟ اسم و صفت کے متعلق دی ہے. جب سچے نے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں خبر دی ہے، کیفیت بیان کی کہ کیسی ہے؟ خاموش اختیار کی ہے. اگر جاننے کا فائدہ ہوتا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان کر کے جاتے. جب جاننے کا فائدہ نہیں ہے تو ہمیں بھی کھوج پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مبین ہیں، مجمل نہیں ہے، یاد رکھیں. واضح ہیں. کس اعتبار سے؟ معنی کے اعتبار سے. ہم بات معنی کی کر رہے ہیں نا، ہمارا درس معنی کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے بات نہیں کر رہے ہم. معنی واضح ہے. علم، علیم علم والا، بصیر بصر والا، سمیع سمع والا، سننے والا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے تو پھر دعا کیوں کرتے ہو تم لوگ؟ کیونکہ لوگوں نے کہا، بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہوتے لیکن بلا سمع کے، بغیر سننے کے، علیم ہے بغیر علم کے، بصیر ہے بغیر بصر کے. جو ان سے زیادہ برے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نہ دنیا کے اندر ہے، دنیا کے باہر ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں. عدم کسے کہتے ہیں؟ میں کہ تو کسی معدوم چیز کی آپ مجھے تعریف بیان کریں، ڈیفینیشن بتائیں عدم کی کیا ہوگی. اس سے اچھے کوئی الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ عدم وہ چیز ہے جو نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ دنیا کے اندر ہے نہ دنیا سے باہر ہے. یہ کیسے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے. تو اسماء و صفات مبین ہیں اور مجمل نہیں ہیں. اور ابو منصور ماتوریدی, اور میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ابو منصور ماتوریدی جو ہیں آج کے احناف جو ہیں, آج کے حنفیہ جو ہیں, وہ اصول میں یعنی عقیدے میں اشاعرہ اور ماتوریدی ہیں. اشاعرہ کون ہیں؟ جو امام ابو حسن اشعری کے متبعین ہیں, اور ماتوریدی وہ ہیں جو امام ابو منصور ماتوریدی کے متبعین ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اصول میں اشعری ماتوریدی ہیں اور فروع میں حنفی ہیں, تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی رحمۃ اللہ علیہ. تو امام ابو منصور ماتوریدی فرماتے ہیں کتاب التوحید میں صفحہ نمبر 70 میں, معروف کتاب التوحید ہے ان کی, 70 سے 75 تک اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا معنی جو ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں الف لام میم ہے, کوئی معنی نہیں جانتا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ امتحان ہے جیسے کہ الف لام میم کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قرآن مجید بغیر معنی کے, ویسے اللہ تعالیٰ اپنے صفات بھی اس اعتبار سے بیان کیا ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کی ایک تہائی غیر معلوم معنی ہے. یہ کیسا قرآن ہے کہ آپ پڑھتے ہیں واللہ غفور الرحیم, لیکن غفور الرحیم کیا مطلب پتہ نہیں, جانتے نہیں کیا مطلب ہے. انما علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, معنی کیا نہیں جانتے ہم. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, رحمان رحیم کیا ہم جانتے نہیں, ذرا معذرت ہے, یہ نہیں جانتے ہم. تو پھر آپ کیا بیان کریں گے قرآن مجید میں سے؟ ایک تہائی قرآن کی آپ جانتے نہیں معنی کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بیان ہی نہیں کیا, اور نہ ہی افضل الخلق وافصح الخلق واعلم الخلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان نہیں کیا. آگے فرماتے ہیں امام ابو منصور ماتوریدی اسی کتاب التوحید میں, یا ہم دوسرا راستہ اپناتے ہیں ان صفات کو جاننے کے لیے, وہ ہے ان صفات کی تأویل کرنا کہ ان کا مطلب یہ نہیں ہے, اگر معنی ہے تو یہ نہیں ہے. تو ہم تأویل کر کے کہتے ہیں کہ ہاتھ کا مطلب ہے نعمت اور قدرت, استوا کا مطلب ہے استولا, قبضہ کر لیا. کیا بھائی یہ کہاں سے دلیل میں آپ نے اخذ کی ہے؟ یہ کس نے آپ کو بتایا ہے؟ کوئی وحی آسمان سے اتری ہے؟ یا آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ کہہ دے اس لیے ہم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو ہاتھ مخلوق کا بھی ہے, تو دونوں میں مشابہت ہوگی, برابری ہو گئی. اور جس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مخلوق کے ہاتھ جیسے, وہ کافر ہے. آپ نے سچ فرمایا. جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مخلوق کے ہاتھ جیسا ہے وہ تو ہے کافر. لیکن مجھے یہ تو ذرا بیان کریں, اللہ تعالیٰ یوں تو فرمائے کہ میرا ہاتھ ہے, کیفیت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے, مثل بیان کی ہے کیسا ہاتھ ہے؟ نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت بیان کی, مثل بیان کی ہے؟ نہیں. صحابہ کرام نے کیفیت مثل بیان کی ہے؟ نہیں. آپ کو کس نے کہا کہ کیفیت مثل بیان کریں؟ دوسری بات یہ ہے کہ مخلوق کو دیکھیں آپ, ہاتھ مخلوق کا ہے کہ نہیں؟ چیونٹی کا ہاتھ ہے کہ نہیں؟ چیونٹی کا ہاتھ ہے؟ ہاتھی کا ہاتھ ہے؟ ہاتھی کا ہاتھ ہے؟ ہاتھی کا ہاتھ بھی ہے, چیونٹی کا ہاتھ بھی ہے, شیر کا ہاتھ بھی ہے, انسان کا ہاتھ بھی ہے, ایک جیسے ہیں سارے. جب مخلوق میں یہ فرق موجود ہے, ہیں بھی سارے مخلوق کمزور محتاج, تو خالق اور مخلوق میں فرق نہیں ہوگا کیا؟ یہ کون سی عقل ہے جو صرف یہ سمجھتی ہے اگر ہاتھ ہے تو سارے ایک جیسے ہیں؟ اس عقل کو علاج کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تیسری بات کہ جب ایسی بات ہے مجمل اور مبین کی, تو اللہ تعالی مجمل لفظ استعمال کیے کیوں ہے؟ کیا ضرورت پڑی؟ تو یہ کافی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جب قرآن مجید آخری کتاب ہے, آخری پیغام ہے, اس میں ہر چیز واضح کھول کے بیان کر دیتے, تو مجمل لفظ استعمال کیوں کیے؟ پہلی بات یہ یاد رکھیں, سبب موجود ہے, بیان کرتا ہوں. حکمت احکم الحاکمین جانتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. تو پہلا سبب ہے امتحان اس بندے کا کہ اللہ تعالیٰ مجمل لفظ استعمال کرے گا اور اس کی تبیین بھی کرے گا, یہ شخص کس کو لیتا ہے کس کو چھوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے قرآن کو اتارا, اس کی آیتیں دو قسم کی ہیں. ایک قسم کی آیتیں جو ہیں محکم آیات ہیں, واضح آیات ہیں. دوسرے متشابہ, جن میں جو کوئی وضاحت کی ضرورت ہے. جو لوگ متشابہ کو اپناتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں کوئی مرض ہے. جو حق کے راستے پہ چلتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, متشابہ کو محکم کی طرف لوٹا دیتے ہیں. تو سب سے پہلی وجہ ہے امتحان. دعویٰ تو کرتے ہیں مومن ہیں, کیا اس دعوے پہ ہم قائم ہیں کہ نہیں؟ اب مومن ہے تو جیسا بھی امتحان ہوگا اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے, وہ سچا مومن ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, اللہ تعالیٰ جیسے الفاظ استعمال کر قرآن مجید میں ہمیں کیا کہنا چاہیے, آمنا وصدقنا, بس اس سے آگے نہیں جا سکتے ہم. دوسری وجہ کہ جو نفس ہے نا انسان کی, یہ عجیب سی ہے, امارہ بالسوء ہے, جلدی تھک جاتی ہے. اگر کوئی چیز اس کے بار بار آسانی سے ملنا شروع ہو جائے تو سست ہو جاتی ہے, جلدی پریشان ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالی نے اس نفس کو کیا کہیں گے ہم, یعنی اس نفس کو تیار, اس نفس کی تیاری کے لیے اللہ تعالی نے یہ محکم الفاظ استعمال کیے ہیں, تاکہ جب یہ سنے محکم الفاظ تو یہ تیار ہو جائے کہ ابھی وہ اقیم الصلاۃ آیا ہے, اب میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے, اب مجھے تیاری کرنی چاہیے. ابھی پتہ نہیں کہ کیسے پڑھنی ہے, نہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اب پڑھنا فرض ہے. وہ اقیم الصلاۃ عربی میں جان چکے ہیں, وہ اقیم فعل امر ہے, اب یہ فرض ہو گیا ہمارے اوپر, لیکن کیسے پڑھنی ہے اب اس کی تیاری ضروری ہے. تیاری کرنا, جستجو کرنا, جستجو کل استعمال کرنا کیسی ہے, اس کے لیے تیار رہنا ہے. جو کشا صاحب کہتا ہے کہ میں آپ کو حکم دینے والا ہوں, ہم نے سفر پہ جانا ہے, تو اب کیا کریں گے, تیاری کریں گے اس کی, ٹھیک ہے نا؟ ہاں, ریڈی ہونا, تیار ہونا. دوسری وجہ ہے کہ نفس میں شوق پیدا ہو جائے. وہ عقیم الصلاۃ, اب کیسے نماز پڑھ, اللہ تعالیٰ کا حکم تو ہے, اب جی کرتے نماز پڑھ, اب کیسے پڑھیں, اب شوق پیدا ہو گیا. اور جب انسان اپنے شوق سے کوئی عمل کرتا ہے ویسے نہیں جو اپنے شوق کے بغیر کرتا ہے, کیا خیال ہے, کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ تو شوق پیدا ہوگا, پھر انسان پورے دل لگا کے, دل لگی سے یا دل جمی سے وہ عمل کرے گا, اس عمل میں خیر بھی اور برکت بھی ہے. جو انسان ویسے عمل کرتا ہے اس میں نہ خیر ہے نہ برکت ہے. اس لیے آپ دیکھیں, اللہ رحم کرے, بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں صرف بوجھ اتارنے کے لیے. اس لیے آج نماز ہماری زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں لے کے آتی؟ کتنی مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں, مساجد بھری ہوئی الحمدللہ, لیکن کتنی ہیں جو برائی سے بچ چکے ہیں, فحاشی سے بچ چکے ہیں. وجہ کیا ہے؟ عادی بن چکے ہیں, وہ شوق نہیں ہمارے اندر. پھر اس لیے کیونکہ جو پہلے لوگ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, کیونکہ وہ سب سے بہترین لوگ ہیں, انہوں نے آگے تعلیم بھی دینی لوگوں کو, تو ان کے دل میں شوق پیدا کیا پہلے. وہ عقیم الصلاۃ, دل میں شوق پیدا ہو کیسے پڑھیں, پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قول اور فعل دونوں سے وضاحت کی نماز جیسے پڑھنی ہے. اور پھر جو بعد میں آنے والے ہیں, قرآن مجید کی آیتوں کو بھی پڑھیں گے. اور اگلا فائدہ جو ابھی میں بیان کرنے والا ہوں, مجمل اور مبین کے کیوں مجمل استعمال ہوئے شریعت میں, تاکہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا علم ہو اور قرآن اور صحیح حدیث کو جدا نہ کیا جائے. وہ یہ واضح رد منکرین حدیث کا کہ اگر قرآن مجید ہی کافی ہوتا, حدیث کی ضرورت نہ ہوتی, تو قرآن مجید سارا کا سارا مبین ہوتا, اسے مجمل ہوتا ہی نہیں. تو مجمل ہونے کی وجہ, بنیادی وجہ کیا ہے کہ ابھی حدیث آنے والی ہے, میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے اس کو اپنائے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دین کا آدھا حصہ ہے اور قرآن دین کا آدھا حصہ ہے, دونوں کو جب تک نہیں ملائیں گے آپ دین پہ عمل نہیں کر سکتے, یاد رکھیں. اور مزہ کی بات دیکھیں, ارکان الاسلام کتنی ہیں؟ پانچ. پانچوں کے پانچوں کیسے بیان ہوئے ہیں؟ مجمل بیان ہوئے ہیں. ان کی مزید وضاحت کس نے کی ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. توحید کی بات دیکھیں, کلمہ توحید, لا الہ الا اللہ, کیا زبان سے پڑھنا کافی ہے؟ لفظ دیکھا جائے تو کافی ہے, مجمل لفظ ہے نا. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت میں، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ خلوص دل کے ساتھ پڑھا ہے وہ جنت میں جائے گا، یعنی جو خلوص دل کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو خلوص دل کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلوص دل ضروری ہے، پھر یقین ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعلم انہ لا الہ الا اللہ، یہ وضاحت قرآن مجید نے قرآن مجید کی ہی کی ہے، جان لو کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ یعنی یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کسی کوئی معبود برحق نہیں. تو مجمل ہے، مبین ہو گیا. آج کل میں توحید مجمل ہے، مبین ہے، مبین ہے، واضح ہے. کسی میں چھپا ہوا ہے؟ نہیں چھپا ہوا. کوئی شخص آ کے کہیں نہیں جی مجھے پتہ نہیں تھا، تو ہم کہیں گے بھی آپ خود سمجھا نہیں چاہتے تھے. اگر آپ جاننے کی کوشش کرتے تو قرآن مجید میں واضح الفاظ ہیں، اسی حدیث میں واضح الفاظ موجود ہیں، اور علماء حق نے، علماء سلف نے ایک ایک بات کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. آپ کے پاس کوئی عذر نہ رہا. اس لیے توحید کے معاملے میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا قیامت کے دن، کوئی عذر نہیں ہے. یاد رکھیں، توحید کے معاملے میں، ارکان اسلام کے معاملے میں، حلال اور حرام کے معاملے میں کسی کا کوئی عذر نہیں چلے گا. یاد رکھیں، کوئی شخص آگے کہے مجھے پتہ نہیں کہ شراب حرام ہے، میں حلال سمجھ کے پیتا تھا، تو اس کو کوئی عذر نہیں ہے. کہ حلال اور حرام کا علم یہ بنیادی علم ہے جو ہر مسلمان کو آنا چاہیے. الا ایک استثناءات ہیں کہ کوئی شخص کسی بھی ایسی جنگل میں رہے تو جہاں پر کوئی علم نہ گیا وہاں پہ، اور کسی کو کوئی نبی ہے وہاں پہ نہ پہنچا، یہ الگ بات ہے. میں اس کی عام بات کر رہا ہوں جو لوگ موجود ہیں آج دنیا میں اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. آج کل پوری دنیا جو ہے وہ ایک بستی کی طرح ہو گئی ہے، نیٹ کے ذریعے سے اور ڈش کے ذریعے سے آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اچھا بھی دیکھ رہے ہیں، برا بھی دیکھ رہے ہیں. اور پانچواں فائدہ، پانچواں سبب یہ ہے کہ انسان یہ اچھی طرح جان لے کہ اپنے عقل کی بنیاد پر شریعت میں کوئی چیز بیان نہیں کر سکتا، نہ اسے اس کی وضاحت کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جیسا کہ انسان کمزور ہے، محتاج ہے، ویسے اس کی عقل بھی، اس انسان کا حصہ ہے، وہ بھی کمزور اور محتاج ہے. تو کوئی بھی شخص کسی مجمل آیت کو اپنے عقل کی بنیاد پر بیان نہیں کر سکتا. کوئی شخص آ کے کہے وہ اقیم الصلاۃ کا مطلب ہے تم بیٹھ کے دعا پڑھتے رہو، تمہارے لیے کافی ہے، اس کے بعد مانے گا؟ کیوں؟ اسے پوچھا بھی آپ نے کیوں، کہتے میری عقل نے مجھے کہا ہے. تمہاری عقل تمہیں مبارک ہو، یہ عقل جو ہے یہ تمہیں مبارک ہو. ہم تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ چلتے ہیں. جیسا کہ نماز پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، صحابہ کرام نے پہنچائی ہے، آج حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں، ہم تو وہی نماز پڑھتے ہیں. تو عقل کی بنیاد پر ہمیں نہیں چھوڑا. تو مجمل لفظ میں یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عقل کا استعمال قرآن مجید میں، ایسے حدیث میں، یہ قانون سازی ہے جو شرعاً ہرگز جائز نہیں ہے کسی صورت میں. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.